أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رحیمیت صفة رحیمیت کا ذکر چل رہا ہے اس حصے میں کچھ آداب و شمار آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں قرآن کریم کی وہ صورتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا ذکر ملتا ہے یعنی ان کے صورتوں کے اندر وہ ان کی تعداد صرف 42 ہے اور باقی صورتیں جن کی تفصیل یہاں لکھی ہوئی ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ان میں صورتوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی 72 ایسی صورتیں ہیں جن میں صورتوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی سوائے ایک صورت کے جو سورہ نمل ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دہرایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں ان میں سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے 114 کی گنتی پوری فرما دی اور سورہ نمل میں جو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو خط لکھا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے اعداد و شمار پڑھ کے رکھ رہا ہوں اس کی حکمتیں ضرور ہوں گی لیکن مجھے ابھی ان پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا اگر آپ میں سے کسی کو غور کا موقع ملے تو کیوں بعض درمیانی صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی لیکن جہاں تک یہ کہنے کا تعلق ہے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ہے ایک میں نہیں تھی تو اس کی جگہ بیچ میں ایک دفعہ آ گئی تو یہ تو ناممکن ہے کہ بسم اللہ کے الرحمن الرحیم کے بغیر سورہ قرآن کریم کی کوئی صورت بھی ہو چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے متعلقہ مسائل بھی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو کوئی نہیں جو اسے دور کرنے والا ہو مگر وہی اللہ کی طرف سے جو ضرور پہنچے بے ارادہ کسی کو ضرور پہنچے تو خدا کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا لیکن خدا تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے ضرور کو دور کر سکتا ہے اس میں ایک امید کی کرن ہے سب کے لیے اور جب خیر کا فیصلہ کر لے کسی کو بھلائی پہنچے فلا راد دل فضل ہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا ناممکن ہے وہ خیر اسے ضرور پہنچے گی اب یہاں اللہ کوئی نہیں ہے یعنی اللہ خود بھی نہیں ٹالتا اور نہ کسی کو ٹالنے دے سکتا ہے یصیب وہی میں یشاء من عباد ہے وہ پہنچتا ہے ان اس کے ان بندوں میں سے جن کو وہ چاہے وہ الغفور الرحیم اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اللہ رات دل فضل ہی کے تعلق میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو گناہوں میں ملوث ہو کے مایوس ہو جاتے ہیں ان کے متعلق بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ وہ مایوس کی صورت میں نہ ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. ایک سورہ حجر کی آیت ہے, نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر دے دے کہ میں بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہوں. وانا عذابی هو العذاب العلیم, لیکن اس کے باوجود میرے عذاب کے متعلق خوف کرو کہ وہ بہت ہی دردناک عذاب ہوتا ہے. باوجود کا ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ میں غفور رحیم ہوتے ہوئے بھی جب عذاب دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میری غفوریت سے استفادہ کیا گیا نہ میری رحیمیت سے. تو انا عذابی, تو باوجود اس بات کے میرے عذاب کی طرف بھی دھیان دیں کہ وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے. پھر سورہ النحل کی آیت ہے, 6-8 آیات ہیں, والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربك رؤوف رحيم. اور مویشیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا, تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کے سامان ہیں. اور یہ گزشتہ زمانے کی بات نہیں, آج تک کھالوں کے ذریعے, ان کے بالوں کے ذریعے, اون کے ذریعے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں, اور سخت سے سخت سردی میں بھی جانوروں کی وجہ سے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں. بعض بار جانوروں کی چمڑے کی وہ جیکٹیں پہنی ہوتی ہیں جو بہت گرم ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے, اور یہ بات اس کی رحمانیت کی مظہر ہے. اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب تم انہیں صبح چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہو. اب جنہوں نے یہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت دلکش مناظر ہیں. صبح کی سیر پہ نکلیں, خصوصاً پہاڑی علاقوں میں, بہت ہی خوش منظر ہوتا ہے. گائیں بھینسیں وغیرہ وہ چر رہی ہوتی ہیں اور دل کو بہت لبھاتا ہے وہ منظر. اور وہ تمہارے بوجھ اٹھائے ہوئے ایسی بستی کی طرف چلتے ہیں جسے تم جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. بہت شدید مشکل رستوں پر جہاں مشینری بھی نہیں چل سکتی وہاں خچروں کے اوپر بوجھ لاد کے لے جاتے ہیں, اور تنگ رستوں پر بھی اور سخت پہاڑی کٹھن رستوں پر بھی وہ خچر وہ بوجھ اٹھائے لیے پھرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے, اگر کسی کی آنکھیں دیکھنے کی ہوں, کہ جہاں تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا بغیر کسی مشقت میں پڑے, ان پہ بھی تمہارے باربرداری کا کام تمہارے جانور کرتے ہیں. یاد رکھو رب بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہاں رؤوف الرحیم فرمایا ہے, بہت ہی مہربان ہے. یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت نقشہ ہے, دلکشی کے لحاظ سے بھی اور ضرورت کے لحاظ سے بھی. اور ایسا خوبصورت نقشہ ہے کہ جانوروں سے جتنے بھی فوائد انسان کو پہنچ سکتے تھے یا آئندہ پہنچتے رہیں گے ان سب کا ذکر ہے. تو یہاں غفور کی بجائے مہربان فرمایا ہے, رؤوف الرحیم, بہت ہی زیادہ رحم, بار بار شفقت کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر ہے جو انہی آیات کے تعلق میں ایک لمبی تحریر ہے جو مناظرہ آتھم میں آپ نے پیش فرمائی ہے. اس میں ساری تحریر پڑھنا اس وقت ذرا مشکل ہوگا وقت کے لحاظ سے, اور دوسرے یہ تحریر ایسی ہے کہ اس کی ہر جگہ تشریح کرنی پڑے گی. قصہ مختصر یہ ہے کہ بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے کہ رحیم ہے. تو جو عیسائی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے یعنی عدل کرتا ہے اور اسے عدل کے نتیجے میں معاف کرنے کا کوئی حق نہیں, یہ ایک نہایت جھوٹا اور بودہ عقیدہ ہے. صرف حضرت مسیح کی مسیحیت کو منوانے کے لیے انہوں نے یہ عذر تلاشا ہے کہ چونکہ معاف کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ, اس لیے اپنے بیٹے پر اس نے سارے گناہوں کے بوجھ لاد دیے. اب بیٹے پر جو معصوم تھا اس پر بوجھ لانا خود عدل کے خلاف ہے. ایک ایسی حماقت ہے کہ عدل کی خاطر خود عدل کی گردن پر چھری پھیر دی جائے, تو کوئی پاؤں نہیں ان کے لیے کھڑے ہونے کا. بالکل ایک لغو عقیدہ بنا رکھا ہے, اور سب سے معصوم آدمی پر سب کے گناہوں کا بوجھ لادنا تو ایسا ناممکن ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا اور بہت بڑا ظلم ہوگا. آج کل دیکھیں کتنے کتنے مظالم ہوتے ہیں. بعض جابر ہیں جو پوری قوم پر لاکھوں پر ظلم کرتے ہیں, اور بعض چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر ظلم کرتے ہیں, اور ہر ملک میں یہ ہو رہا ہے, انگلستان میں بھی, امریکہ میں بھی, اور مشرقی ممالک میں تو بڑی کثرت سے ہو رہا ہے. تو یہ جو ظلم کرتے ہیں یہ سارے بوجھ عیسیٰ علیہ السلام پر ہی لاد دیے جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک, اور ان سب کو نجات مل جائے گی. انتہائی لغو اور احمق خانہ عقیدہ ہے جس کے اندر جسے کہتے ہیں اس کا کوئی پاؤں بھی نہیں کھڑا ہونے کے لیے. ایک سورہ النحل کی آیت ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے کی کوشش کرو تو گن تو نہیں سکو گے. بے شمار نعمتیں ہیں جو انسان کو عطا ہوئی ہیں, اور بسا اوقات ان کا خیال بھی نہیں جاتا, ان کی طرف خیال بھی نہیں جاتا سوائے اس کے کہ کوئی ایک نعمت وقتی طور پر چھین لی جائے. اگر انسان دیکھے کہ وہ کس طرح بنا ہوا ہے تو روز مرہ اس کو سوچنے کا وقت بھی نہیں ملتا, لیکن اگر ایک صرف گردہ ناکام ہو جائے تو دیکھو کیسی کیسی مصیبتیں پڑتی ہیں. گردہ تبدیل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے بہت بڑی مصیبت پڑتی ہے, اور یہی حال دوسری بیماریوں کا ہے. تو جب تک بیماری نہ پڑے اس وقت تک نعمتوں کی قدر ہی کوئی نہیں ہوتی. تو ایک انسان اپنی ذات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اگر ان کو گننے کی کوشش کرے تو گن نہیں سکتا. بے انتہا اللہ کی رحمتیں ہیں. میٹھا کس طرح انسان کا ہضم کرتا ہے, کس طرح اس کے لیے خدا تعالیٰ نظام مقرر فرمایا ہوا ہے, اور کس طرح ہر زیادتی کے مقابل پر ایک کشن رکھ دیا ہے کہ زیادتی کرو پھر زیادتی کرو پھر زیادتی کرو پھر معاف ہوتے چلے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے ساتھ بھی تو یہی سلوک کرتا ہے کہ بار بار گناہ انسان کرتا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا رحم نازل ہوتا ہے. تو نتیجہ اس کا یہی نکالا ہے, ان اللہ الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. سورہ النحل کی آیات 46-48 ہیں, افا امن الذین مکروا السیئات یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم من تقلبہم فما هم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربک لرؤوف رحیم. یہاں بھی رؤوف کی صفت کو رحیم کے ساتھ جوڑا ہے. ان آیات کا سادہ ترجمہ یہ ہے, کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کیں امن میں ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے. اب زمین میں دھنسایا جانا کسی وقت کسی زلزلے کے نتیجے میں بھی ممکن ہے, اور بڑی بڑی قومیں پہلے اس طرح زمین میں دھنسا دی گئی تھیں. یا ان کے پاس عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ گمان تک نہ کرتے ہوں. تو عذاب بھی اچانک آ جاتا ہے جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اب چلتے پھرتے اچانک سڑک پر پاؤں پڑا اور کسی کار نے کچل دیا. اب یہ چلنے سے پہلے گھر سے کسی کو گمان تو نہیں ہو سکتا تھا, اگر وہم بھی ہوتا کہ ایسا ممکن ہے تو گھر سے نہ نکلتا. تو اچانک عذاب آ جاتا ہے اور اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ وہ جس طرح اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے, عذاب کے اچانک آنے کو کیسے کیسے آئے گا یہ بھی نہیں گنا جا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب آ جائے جہاں سے وہ گمان تک نہ کرتے ہوں, یا انہیں ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں آپ پکڑے. عام طور پر چلتے پھرتے ہیں, اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کسی کو کیا ہونے والا ہے, تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد کو وہ عاجز نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کے رستے بہت زیادہ ہیں اور تمہیں بہت کم طاقت نصیب ہوئی ہے کہ خدا کی راہوں کو تم عجز میں تبدیل کر دو, خدا جن فیصلوں جو فیصلے کرے ان کو عاجز کر دو. پھر ایک اور بھی ترکیب ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑنے کی, یا انہیں تدریجن گھٹانے کے ذریعے پکڑ لیں. بڑی بڑی قومیں دنیا میں ایسی گزری ہیں جو رفتہ رفتہ مٹتے مٹتے مٹ گئیں اور ان کا نام و نشان بھی یا مٹ چکا ہے یا بالکل ایسا ہے کہ عبرت کا نشان بن گیا ہے. اب آسٹریلیا کے ابریجنیز دیکھیں, کسی زمانے میں سارے آسٹریلیا پر وہ قابض تھے, سارے آسٹریلیا کے بادشاہ تھے, اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ گھٹتے گھٹتے کم ہوتے ہوتے کم ہوتے چلے گئے اور ان کا کوئی بھی نام و نشان اگر باقی ہے تو محض عبرت کے لیے. اسی طرح امریکہ میں ریڈ انڈینز ہیں, اور بھی بہت سی ایسی قومیں ہوں گی جو رفتہ رفتہ پکڑے گئے تدریجن. یہ رومنز جو ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا ناشکری کی تھی اور کیا شرک کیا تھا, جس کے نتیجے میں اب ساری دنیا میں یہ ایک عبرت کا نشان بنے پھرتے ہیں, ان کو ٹھہرنے کی بھی کوئی جگہ نہیں. تو رفتہ رفتہ گھٹاتے گھٹاتے خدا ان کو پکڑ لیتا ہے, جیسے چاند گھٹتے گھٹتے نظر سے غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بڑی بڑی قومیں ہیں کہ جب اللہ ان کو پکڑے تو ان کی تدریج, ان کو تدریج سے پکڑتا ہے, اچانک نہیں پکڑتا. تو پکڑنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے ان آیات میں بیان فرما دیے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ تربیت فرما دیا ہے تمہارا رب بہت ہی مہربان ہے اور بار بار رحیم ہے. اگر تمہارے ہر گناہ پر پکڑنا ہوتا اللہ نے تو تمہارا کچھ بھی نشان باقی نہیں رہتا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا ہوتا تو جان جو چلنے پھرنے والے چوپائیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا. اگر چوپاؤں کو ہلاک کر دیا جائے تو جس انسان کی خاطر چوپاؤں کی زندگیاں قربان کی جاتی ہیں وہ انسان بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جاتا. پھر سورہ النحل کی 111 آیت میں ہے, ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم. پھر رب یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے, پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا, تو یقیناً کہ رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب ہجرت تو آج کل بھی ہو رہی ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو واقعتاً مجبور ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کاغذات تیار کرتے ہیں مجبوری کے. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, وہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. کسی کی ہجرت مال کے لیے ہے, کسی کی عورت کے لیے. کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں ہجرت کے لیے لکھتے ہیں خط کہ ہمیں ہجرت کروا دیں, ہم وہاں شادی کروا دیں بچے کی, یہ بھی کوئی ہجرت ہے. مگر اللہ کو سب ہجرتوں کا علم ہے, چنانچہ یہ فرماتا ہے اصل مہاجر وہ ہے جن کو ایک دفعہ فتنے میں مبتلا کیا گیا. فتنے سے مراد ارتداد کا فتنہ ہے, اور بعض دفعہ مجبوراً انسان ارتداد اختیار کر لیتا ہے جبکہ دل مطمئن نہیں ہوتا اس ارتداد پر. اور زبان سے ایسی سخت تکلیف اس کو دی جاتی ہے کہ زبان سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ ہجرت کرتا ہے ثم جاہزو، پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور صبر سے کام دیتا ہے، تو ان ربا کا من بعدہا لغفور الرحیم، یقیناً تیرا رب ان باتوں کے بعد بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اسی آیت کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نور القرآن صفحہ 23 میں، ایسے لوگ جو فوق الطاقت دکھ کی حالت میں اپنے اسلام کا اخفاء کریں. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں بعض لوگوں کو فوق العادت دکھ دیا جاتا ہے، اکثر تو اس کو برداشت کر جاتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے اس نے ہم لوگوں کو اس قدر حوصلہ اور صبر کی توفیق بخشی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو دم ہار دیتے ہیں. تو وہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگ جو فوق الطاقت دکھ کی حالت میں ان کی طاقت سے بڑھ کر ہے، ناممکن ہے ان کے لیے اس کو صبر کی برداشت کرنا، اسلام کا اشفاء کریں، ان کا اس شرط سے گناہ بخشا جائے گا کہ دکھ اٹھانے کے بعد پھر ہجرت کریں. پھر اگر ہجرت کی توفیق ہے تو پھر ضرور ہجرت کریں، یہ سچی ہجرت ہے. یعنی ایسی عادت سے یا ایسے ملک سے نکل جائیں جہاں دین پر زبردستی ہوتی ہے، پھر خدا کی راہ میں بہت ہی کوشش کریں اور تکلیفوں پر صبر کریں. ان سب باتوں کے بعد خدا ان کا گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب سورہ نحل کی 116 کی آیت ہے، 116 آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. کہ یقیناً انما حرم علیکم، اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ کھانا حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. یہ خلاصہ آ گیا ہے تمام حلال و حرام کا. ہاں جو سخت مجبور ہو جائے، نہ ربط رکھنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو یقین اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو بھی ایسے موقع پر حلال کر دیا ہے، غیر باغن، خواہش ذرا بھی نہ ہو اور مزے میں اچھا بھی لگے تب بھی جب جان بچ جائے تو اس کو ہاتھ کھینچ لے اور ہرگز کوئی عنوان نہ کرے اس میں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسی حرام کی ہے جو ہر صورت میں حرام ہے، اس میں یہ عذر نہیں کہ میں بھوکا تھا، وہ ہے سود. اگر سود کوئی کھاتا ہے تو اس کے جواز کا کوئی فتویٰ کہیں نہیں ہے، وہ ہر صورت میں حرام ہے. اسی ضمن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس لطیف اس صورت کی لطیف تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، دیکھو سود کا کس قدر سنگین گناہ ہے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں؟ سور کا کھانا تو بحالت اضطرار جائز رکھا ہے، چنانچہ فرماتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. یعنی جو شخص باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. مگر سود کے لیے نہیں فرمایا کہ بحالت اضطرار جائز ہے، بلکہ اس کے لیے تو ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم نے سود دیا ہوا ہے کسی کو، سود پر روپیہ دیا ہوا ہے، تو ہرگز اس کو استعمال نہیں کرنا، جو کچھ پہلے کر بیٹھے وہ گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن آئندہ بھوک کے کا عذر رکھ کے بقیہ سود کی رقم نہیں کھانی، اور اس کی جزا اتنی بڑی سخت ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر باز نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی پر تیار ہو جاؤ. اب یہ عجیب حکمت ہے کہ فی زمانہ جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں یہ سود ہی کے نتیجے میں ہوئی ہیں. سودی نظام کے نتیجے میں ایک ایسا بحران پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں, اور لڑائیاں بھی سود ہی پر چلتی ہیں, ورنہ لڑائیاں جاری نہیں رہ سکتی. بڑی بڑی امیر قومیں بھی مجبوراً سود لے کر لڑائیوں کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جو پیشگوئی ہے یہ حرف بحرف پوری ہوئی ہے, اور حضرت مسیح موعود نے علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ سود کی رقم کسی صورت میں نہیں کھانی چاہیے. یعنی جو روپیہ تمہیں دیا ہو اس پر اگر کوئی رقم آتی ہے تو حضرت مسلم کا ارشاد ہے وہ اشاعت دین میں خرچ کر دو, مگر اپنے نفس پر اس کو کلیتاً حرام سمجھو. ساتھ ہی ایک عجیب لطیف نقطہ بھی بیان فرما دیا کہ مسلمان اگر ابتلاء میں ہیں تو یہ ان کی اپنی ہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے, ہندو اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو مالدار ہو جاتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سود کھا کر مالدار نہیں بن سکتے, ان کو شدید نقصان پہنچے گا. ہاں ہندو ہیں وہ گناہ کرنے کے باوجود حال پیسے کما جاتے ہیں, مگر اس لیے کہ ہندوؤں کو تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے, مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے. فرماتے ہیں خسر دنیا والا آخرہ, ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی گھاٹا کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی گھاٹا کھاتے ہیں. تو میرے پاس بھی بہت سی درخواستیں آتی رہتی ہیں کہ قرضہ ہم قرضوں کے نیچے دب گئے, برا حال ہو گیا, سب کچھ ہمارا جاتا رہا اور اب قید ہے یا اولاد کا بھوکا مرنا ہے, کیوں ہوا ایسے کہ ہم نے سود پر رقم لی تھی. ان جگہوں میں میں نے اعلان کروا دیا ہے, میں نے کہا جن سے اللہ رنگ کرتا ہے اس کی مدد میں نہیں کر سکتا. ویسے قرض ہوں, بے سودی قرض ہوں, مصیبتیں ہوں, چٹیاں ہوں, انشاءاللہ جماعت ضرور ان میں مدد کرے گی جتنی بھی توفیق ہو. لیکن اگر سود کا روپیہ تم نے لیا ہوا ہے اس پر جماعت کسی قسم کی مدد نہیں کرے گی. ہندوستان میں خصوصاً ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور میں نے بارہا ان کو سمجھایا ہے کہ اپنے اخباروں میں اور اعلانات کے ذریعے یہ کھول دیں سب پر کہ اگر سود پہ روپیہ لیا تو ہم ہرگز کسی قسم کی مدد کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر فرمایا سورہ النحل 120, ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم. پھر تیرا رب یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لا علمی میں برے اعمال کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کی. اب توبہ کرنے کا موقع اس وقت تک ہے جب تک کوئی پکڑا نہ جائے. اگر آدھی چور بھی ہو اور اس کی پرانی گواہیوں کے چور تھا اس کے ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے, کیونکہ چوری کی حالت میں پکڑا جائے تو پھر وہ ہے وقت کے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں, اس کو سزا دی جائے. لیکن اگر لمبا عرصہ گزر جائے بیچ میں اور وہ توبہ کر چکا ہو اور اس بات کا کہ خطی شواہد ہوں کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے تو پھر مومنوں کی جماعت کو اس کو شرعی حد لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو توبہ بھی گناہ بھی جہالت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ فرمایا عمل السوء بجہالت ہے. تو گناہ کے جو اثرات ہیں ان سے انسان کو جب جہالت ہوتی ہے تبھی وہ گناہ کرتا ہے. پھر اصلاح بھی کر لیں اور اصلح ہو, توبہ بھی کر لیں اور اصلح ہو, اور پھر اپنے آپ کی اصلاح بھی کر لیں, ان کے اندر بہت سی نیکیاں پیدا ہو چکی ہوں, تو پھر یاد رکھو ان ربہ کا من بعد ہے غفور رحیم کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. پھر فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 66, ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. اس میں غفور اور رؤوف کے الفاظ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. صرف رحیم کے الفاظ آتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے, تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضلوں کی تلاش کرو, یقیناً وہ تمہارے حق میں بار بار رحم کرنے والا ہے. اب سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں اس میں بار بار رحم کا کیا موقع ہے؟ بات یہ ہے کہ سمندر کی ہوائیں بدلتی رہتی ہیں, طوفان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, بارہا انسان اطلاع میں پڑتا ہے. اسی طرح مچھلیاں پکڑنے والے بعض دنوں میں بہت مچھلیاں شکار کر لیتے ہیں, بعض دنوں میں کوئی مچھلی بھی ہاتھ نہیں آتی, محنت بظاہر راگان جاتی ہے. تو ایسے سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خدا بار بار تمہیں موقع دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے. آج برا دن گزرا ہے تو کل اچھا دن بھی آ سکتا ہے. بس اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, وہ تمہاری کوششوں کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا, وہ ایک موقع کے بعد دوسرا موقع دیتا چلا جائے گا. سورہ الحج میں ہے, الم ترا ان اللہ, یہ آیت 66 ہے, الم ترا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری بالبحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اس کا ترجمہ ہے, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, اور کشتیوں کو بھی, وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں, وہ آسمان کو روکے ہوئے ہیں مگر اس کے حکم سے. یقیناً اللہ انسانوں پر بہت ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب دو مناظر کھینچے گئے ہیں, ایک تو کشتیوں کو چلنا جو اللہ کے حکم کے ساتھ, جس طرح زمین و آسمان میں ہر چیز مسخر کی گئی ہے, کشتیاں بھی اللہ ہی کے حکم سے مسخر ہیں اور اس کے اذن سے وہ سمندروں میں چلتی ہیں, بے امر ہی, اس کے امر کے ساتھ, اس کے حکم یا اس کے اذن کے ساتھ. اور یوم سے کچھ سما انتقا علی الارض, اب آسمان کا زمین پر گرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا آسمانی جو بہت بڑے بڑے ٹکڑے گرتے ہیں آسمان سے, وہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگتا, وہ میٹیورز کی شکل میں نہ گرتے ہیں اور رستے میں ہوا میں جل جاتے ہیں. یہ اللہ نے تمہاری حفاظت کا انتظام فرمایا ہوا ہے. بے شمار بڑے بڑے ٹکڑے ہیں جو آسمان سے گرتے ہیں اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے. روکے ہوئے دو طرح سے ہے, ایک تو یہ کہ ان کو زمین سے ٹکرا کر نقصان پہنچانے کا موقع نہیں دیتا, سوائے اس کے اس کی اجازت سے ایسا ہو, اور دوسرا یہ کہ آسمان سے جو ٹکڑے گرتے رہتے ہیں اگر سارے گر جائیں تو پھر تو زمین کا کوئی حشر ہی باقی نہ رہے, نام و نشان مٹ جائے, لیکن وہ کوئی دائیں سے گزر جاتا ہے, کوئی بائیں سے گزر جاتا ہے. سائنسدان پیشگوئیاں کرتے رہتے ہیں کہ اس دفعہ یہ سیارہ جو ٹوٹ ہوا آ رہا ہے یہ زمین سے ٹکرا جائے گا, لیکن وہ کروڑوں میل کے فاصلے سے گزر جاتا ہے. تو اللہ کے حکم سے ہی ایسا ہوتا ہے, جب تک ہماری زندگی اس زمین پہ مقدر ہے اس وقت تک یہی نظام چلتا رہے گا. اللہ بِإِذْنِ کی شرط نے بتا دیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ آسمان سے گرنے والے ٹکڑے تمہیں ہلاک نہیں کر سکتے. ان اللہ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ رَحِيم, یہاں نیک لوگوں اور بد لوگوں میں تفریق نہیں کی گئی. فرمایا ہے بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ رَحِيم, یہ آفتیں ہیں جو سب انسانوں میں مشترک ہیں, اور ان مشترک آفتوں کی وجہ سے بعض دفعہ بہت بڑی بڑی تباہیاں بھی آتی ہیں, لیکن باقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ اکثر کو ان سے بچا لیتا ہے. تو فرمایا لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اور بہت ہی بار بار رحم کرنے والا ہے. اگر مہربان نہ ہوتا تو صرف آسمان کے ٹکڑوں کو ہی گرنے کی اجازت دیتا تو کوئی نشان نام و نشان بھی انسان کا باقی نہ رہتا. سورہ نور کی آیت 5 اور 6 ہے, والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. وہ لوگ جو محصن عورتوں پر, محصنات کہتے ہیں وہ جو قلعہ بند ہوں, وہ عورتیں جن کے جن تک رسائی دوسرے بد انسانوں کی ممکن نہ ہو, اور محصنات کہتے ہیں شادی شدہ کو بھی, اس کے نتیجے میں بھی عورت کی حفاظت ہوتی ہے. جو معصوم قلعہ بند اور شادی شدہ عورتوں پر اتہام لگاتے ہیں, پھر چار گواہ نہیں پیش کر سکتے, فَلْيَدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً, ان کو 80 کوڑے لگاؤ. اب یہ جو بعض فقہا نے یہ مسئلہ بنا لیا ہے کہ جہاں تک کوڑوں کا تعلق ہے صرف ان کو لگیں گے جو کنواریوں پر الزام لگاتے ہیں. جو شادی شدہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں وہ رجم کیے جائیں گے, یا شادی شدہ عورتیں اگر گناہ کریں گی تو رجم کی جائیں گی, اور کنواریاں ہوں گی تو ان کو کوڑے لگیں گے. یہ ایک فرضی بات ہے جو جس کو یہ آیت کلیتاً چھٹلا رہی ہے. شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں کوڑوں کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں ہے, ان کو 80 کوڑے لگاؤ, اور پھر ان کے بعد ان سزا, اس سزا دینے کے بعد ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو. یہاں کن لوگوں کی شہادت مراد ہے؟ الذین یرمون, جو لوگ الزام لگاتے ہیں, جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا گیا تھا, ان کا ذکر ہو رہا ہے. ان کو کوڑے لگاؤ اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو. اولئک هم الفاسقون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں فاسق ہیں. اس کے باوجود کہ واقعہ جو ہے افق کا بہت بڑا واقعہ تھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا. یہ گناہگار لوگ جو ایسی معصوم عورتوں پر تہمت لگانے والے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اگر وہ توبہ کریں. من بعد ذلک واصلحوا, اور پھر اصلاح بھی کریں اپنے. آگے ایسی قسم اسی قسم کی مردود حرکتوں میں مبتلا نہ ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. آج کے خطبے کے لیے جو مواد ہے اس میں آخری آیت یہ رکھی ہوئی ہے, اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں میں فحشا پھیل جائے, اور اکثر جو بدیوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے ٹولے کو بڑھانا چاہتے ہیں, اور فحشا ایک ایسی بیماری ہے جو کثرت سے پھیلتی ہے. اس لیے فحشا کی میں نے ایک تعریف یہ کی ہے کہ وبائی روحانی امراض کو فحشا کہا جاتا ہے, جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اور پھر آگے لگتی چلی جاتی ہیں, تو ان بدبختوں کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب عذاب میں بھی کہیں عظیم آیا ہے, کہیں مہین آیا ہے, بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو دردناک عذاب سے مراد یہ ہے کہ ان کا ایسا حال تم دیکھو گے کہ ان پر گویا کہ سخت رحم بھی آئے گا, کیونکہ بہت درد پیدا کرنے والا عذاب ہوگا. پھر دنیا والا آخرہ, دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اب تمہیں تو پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کون لوگ ہیں, مگر اللہ کو تو علم ہے. اس لیے دنیا اور آخرت کے عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے, تم لا علمی کی وجہ سے ان بات لوگوں کو پہچان بھی نہیں سکو گے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ, اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا اس کا بظاہر. ولولا فضل اللہ علیکم، اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ جواب حذف ہے، جس کا مطلب ہے کہ تم ضرور سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے ہیں، فحشات تم پہ پھیل جاتی ہیں اور یہ وبائی امراض تمہارا کچھ بھی باقی نہ چھوڑتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے بدیوں کے پھیلانے کے خطرے کے باوجود ان لوگوں سے نہیں، بحثیت انسان تم لوگوں پر رحم فرماتا ہے. اور یقیناً یاد رکھو کہ اللہ بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب بدیاں تو اتنی سخت بیان فرمائی ہیں کہ لگتا ہے کہ اس سے مہربانی کا سلوک ہو ہی نہیں سکتا، مگر مہربانی کا سلوک باقی بندوں پر ہوتا ہے. تو اتنی وبائیں جو پھیلتی ہیں اس سے بد تو مارے ہی جاتے ہیں جو وباؤں کا شکار ہو جائیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان وباؤں کی زد سے باہر ہوتے ہیں. تو یہاں رؤوف الرحیم کا مطلب یہ ہے ان لوگوں پر اللہ بہت مہربان ہے جن کو یہ بدیاں پہنچی ہی نہیں، ان تک ان کی رسائی ہی نہیں ہوئی، اور بار بار ان پر رحم فرمانے والا ہے. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر. ابھی ٹھہر جب تک میں ختم نہ کیا کروں، بیٹھے لا کریں. یہ جو آخری تلاوت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہی علم تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ حضرت کیا نام تھا، حضرت مالک جو مجدد تھے، دوسرے عبدالعزیز، حضرت عبدالعزیز صاحب کی طرف سے یہ آزادی ہے. اور بعض لوگ مجھ سے اختلاف کرتے تھے کہ نہیں، یہ رسول اللہ علیہ وسلم ہی تلاوت کیا کرتے تھے. اب میں خطبات نور کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہی بات لکھی ہوئی ہے. یہ جو ٹکڑا ہے یہ حضرت عبدالعزیز صاحب نے، عمر بن عبدالعزیز صاحب نے داخل فرمایا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا منشا تھا کہ یہ نیکی ان کے نام لکھی جائے، اور یہ ان کی سنت خیر ہے جو آگے ہمیشہ کے لیے جاری ہو گئی. اس لیے اب سارے دنیا میں لوگ یہ سب خطبہ ثانیہ میں یہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ سب بتانے کے لیے میں آپ کو تھوڑی دیر تھوڑی رکا تھا. اب نماز کے لیے تیاری کریں، کھڑے ہو جائیں بے شک.